بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ایک مسئلہ بتا دوں تاکہ بعض وقت ظہور ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہم لوگ روٹین میں آ جاتے ہیں، جب دو رکعت کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بس ویسے ہی ہاتھ باندھ لے، کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے نا. تو پہلا جو اللہ اکبر ہوتا ہے جب رکعت شروع ہوتی ہے تو وہ ہر ایک پر فرض ہے، اگر کسی کا چھوٹ گیا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی، مطلب نماز نہیں ہوتی. پہلا جو ہوتا ہے تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، ہر دو رکعت کے شروع میں جو امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو وہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو خود سے بولنی ہوتی ہے، صرف امام کے بولنے پر قناعت نہیں کر سکتے. اس میں درمیان کی جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ ہم نہ بولیں تب بھی چل جاتا ہے، سنت ہے وہ، لیکن پہلی جو ہے وہ فرض ہے. ہر دو رکعت کے شروع میں جب اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہیں تو ہم بھی اپنے سے جو ہاتھ اٹھائے، ویسا نہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور باندھ لیا، بلکہ زبان سے اللہ اکبر ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے. یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کا تھوڑا سا حصہ سنا کے بات کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں تھوڑی سی. اس میں سے جب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے راز کا افشا کر دیا اپنے بھائیوں کے سامنے، اور بھائی بہت ہی شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو انہوں نے اپنی طرف سے معافی کا اعلان کیا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے. پھر اس کے بعد کا مختصر قصہ یہ ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے کر یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا بھائیوں کو، اور یہ کہا کہ یہ لے جا کے ان پہ ڈال دو تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے ابا یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اور معجزے ملے تھے اس میں سے ایک معجزہ، نبی کو معجزہ ملتا ہے، ہر نبی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر، پروف کے طور پر کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو کوئی خاص بات ہونی چاہیے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ کوئی دوسرا آدمی ویسا نہیں کر سکتا. تو جو معجزہ ان کو ملا تھا، ایک تو خوابوں کی تعبیر کا تھا اور بھی تھے ان کے ساتھ معجزے، اور ایک معجزہ خاص وہ ان کے کرتے اور قمیض کا بھی تھا، کہ انہوں نے اپنی قمیض کو دیا اور کہا کہ میرے ابا پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. چنانچہ وہ لوگ لے کر چلے، اور جب یوسف علیہ السلام کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا کرتا لے کر چلے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی بستی میں یہ کہا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، یوسف. گھر والوں نے سب نے کہا کہ بس آپ تو یوسف کے ذکر میں ہمیشہ بس اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے. زمانہ ہو گیا، برسات برس گزر گئے. یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام اتنے عرصے سے ہیں، کبھی ان کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی. جب ان کا کرتا چلا وہاں سے تو ان کو یوسف کی خوشبو آ گئی. اس کو کہتے ہیں جہیز برطارتے. کبھی ایسا ہوتا، فارسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کی تحریر بھی نظر آ جاتی ہے بزرگوں کو کیا لکھا ہوا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہیز پر کچھ کپائے خود نبی نا پاؤں کے اوپر کیا چیز ہے وہ نظر نہیں آتی. اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو بھی جو چیز چھپا دینا چاہتے ہیں بعض مرتبہ اسے چھپ جاتی ہے، اس میں اللہ کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے. بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا کنعان کا مصر سے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا یعقوب علیہ السلام کو، اور 23-24 سال ایسے گزر گئے کہ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی. اور یہاں یہ ہے کہ ادھر سے انہوں نے کرتا لے کر سفر شروع کیا اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی، یعنی کہ انہیں راجی دری اور یوسف علیہ السلام کو ملو. گھر والوں نے کہا کہ آپ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس میرے کو آ رہی ہے، میں دوست رہا ہوں. چنانچہ جب خوشخبری لینے والا آیا خوشخبری لے کر اور کرتا ان کے اوپر ڈالا، کر سکتا بفیرا، ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی بات جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. ایک خواب یوسف نے دیکھا تھا، اس کو باہر آنا تھا، اس کا ایک ظہور ہونا تھا، تو مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ ایک واقعہ ہے ضرور جو چھپا ہوا ہے، جو ہڈن ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے ضرور. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا. خیر سب بھائی تو پہنچے ہی تھے، ان سب نے باپ سے معافی مانگی، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ تو خیر معاف کر دیں ہی، اور آپ نے تو ویسے بھی کر دیا تھا، آپ اللہ سے معافی مانگی کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ معافی مانگ کے ہماری اللہ تعالیٰ سے معافی کروا لیں. قال سوف استغفر لكم ربی, تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جی ضرور میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. اصل میں یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے بھی خاص مواقع ہوتے ہیں, خاص اہتمام ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے تہجد میں اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کا وعدہ کیا کہ وہ وقت اجابت کا ہے, اللہ پاک کی دعا کی قبولیت کا ہے, تو اس موقع پر میں مانگوں گا اپنے بچوں کے لیے معافی کی درخواست, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اور یہ بھی کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ جب ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں تو پھر امی کو ابا کو آپ لوگ لے کے آ جاؤ اور مائگریٹ ہو جاؤ, بس یہیں آ جاؤ, مصر میں ہی رہنے لگیں گے ہم لوگ, یہ طے کیا تھا. چنانچہ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ, پورے کے پورے بھائی, دس کے دس بھائی, اور کیا گیارہواں بھائی تو بھائی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ امی اور ابا, یہ سب مل کے جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے. ورفع ابویہ علی العرش, تو پھر ماں اور باپ دونوں کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا. وخروا له سجدا, اور پورے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے تعظیمی سجدہ کیا. وہ انی رایت احد عشر کوکبا, میں نے سورج دیکھا اور چاند دیکھا اور گیارہ ستارے دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں, تو وہ تعبیر تھی یہاں آ کے وہ پوری ہوئی, یہاں آ کے کمپلیٹ ہوا. وقال یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا من قبل, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اللہ نے بالکل صحیح کر دی. ان کو تو خواب کی تعبیر آئی چکی تھی, وہ تو موجودہ تھا ان کا, ان کو خود پتا تھا کہ وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا ہے. بلکہ یہ تعبیر ہے کہ وہ گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یعنی اللہ مجھے ایک ایسے مقام پر پہنچائے گا کہ سب میرے ایک معنی میں تابع ہو جائیں گے, اور میرے مسخر و ضرورت پڑ جائے گی میری ان کو, اور وہ مجھے اللہ پاک وہ مقام دے گا کہ یہ لوگ میرے لیے سجدے تعظیمی بجا لائیں گے. اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام کچھ باتوں کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں بہت سبق ہے. فرمایا کہ اللہ پاک نے کتنا مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے نکالا. یہ ایک عجیب چیز ہے میرے بزرگوں, وہ کیا, زندگی میں بہت سے حالات سے آدمی جب گزرتا ہے تو کچھ تکلیفوں کے ساتھ کچھ نعمتیں پھر ملتی ہیں اس کو. لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف ہوتے ہیں, مصیبت ہوتے ہیں, ارے میں نے ایسا ہاتھ پہن دیکھا ہے, مجھ پہ یہ مصیبت آئی, مجھ پہ یہ مصیبت آئی, اس سے پرابلم آئی. نہیں, جو مصیبت آئی تھی وہ تو اللہ کی کوئی مصلحت تھی, جس میں میری تربیت تھی اور گناہوں سے بچانا تھا, گناہوں کو معاف کرنا تھا, وہ سب تھا. لیکن جو مصیبت گئی وہ بیان کرنے کی چیز ہے, اصل میں جو نعمت ملی وہ یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جو نہیں ملا اس کی طرف اپنا دھیان مت لے جاؤ, جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کی عادت ڈالو. اور یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ایسا میرے بندوں میں بہت کم کرنے والے ہیں, اور میں چاہتا ہوں ایسا. اللہ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ سب کو دنیا میں سب کچھ دیں, کچھ دیں گے کچھ نہیں دیں گے. اب اگر آدمی جو چیز نہیں لی ہوئی ہے یا مصیبت میں سے گزری ہے اس کو یاد رکھے گا, تو پھر شاکرانہ جذبہ تو زندہ نہیں ہوگا بلکہ شاکیانہ جذبہ ہوگا, شکایت والی بات ہو جائے گی. اور جتنے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان سب پہ پانی پھر جائے گا شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے. اللہ نے آزمائش کے لیے کیا یہ ہے کہ کچھ چیزیں نہیں دی, نہیں دینے میں مسئلہ دے, کچھ چیزیں دی, یہ ان کا انعام ہے. تو ہر بندے سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز اسے دی گئی ہے اس کا ذکر کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, جو چیز نہیں ملی وہ نہ دیکھے. دین کا اصل مزاج یہ ہے, حتیٰ کہ اگر ایک آدمی خوبصورت ہے ایک آدمی بدصورت ہے, تو کبھی بدصورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بدصورت پتا نہیں کیوں بنایا اللہ نے مجھے, مجھے بھی خوبصورت بنا دیتے, ان کے پاس کیا کچھ فصل کی کمی تھی کچھ نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ایمان والا تو بنایا ہے, کیونکہ بدصورت اگر کسی کو بنایا مگر ایمان والا بنایا, اور خوبصورت کسی کو بنایا اور بے ایمان بنایا, تو یہ ایمان والا تو اس خوبصورت سے تو ہزاروں لاکھوں درجے افضل ہے. کسی آدمی کو کمزور بنایا, کسی کو طاقتور بنایا, کسی کو مالدار بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو کسی حالت میں, کسی کو کسی حالت میں رکھا ہے, کسی کو رینٹ پر رہنے میں رکھا ہوا ہے, مکان کرایہ پر ہے, کسی کے پاس چھوٹا سا مکان ہے, کسی کے پاس بہت بڑا سا مکان ہے, کسی کے پاس ملینوں میں ہے, کسی کے کاروبار بالکل چھوٹے پیمانے کے حد و موقع کے ہیں, کسی کے کاروبار ایسے ہیں کہ نسلوں تک اس کو کھانے کو مل سکتا ہے. ان سب چیزوں میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو نہیں ملا اس کو مت دیکھو, اور بلکہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ عورتوں میں اکثر یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو ملا اس کو یہ نہیں یاد رکھتی, جو نہیں ملا اس کو ذکر کرنے کی عادت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اکثر وہ جہنم میں جائیں گی. جہنم میں زیادہ خواتین کے جانے کا سبب ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ میں ناشکری کا جذبہ ہے کہ بھئی 20-25 سال کی 40 سال کی اتنی لمبی لائف میں کیا کچھ نہیں کرتا شوہر, لیکن ان کو جو یاد رہتا ہے وہی وہ بچے کی ڈلیوری میں تم نہیں تھے. فنا شادی میں تم نے مجھے پرانے کپڑے میں بھیج دیا تھا, چپل خرید کے پتا نہیں کتنے دنوں میں, جب سے شادی ہوئی ہے ایک بھی اچھی چپل میں نے پہنی نہیں. ارے بھائی 25 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, کیا یہ پاسبل ایسا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ شاکیان شکایت والے انداز کی وجہ سے اس ناشکری سے اللہ پاک اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی. تو جب عورتیں صرف شوہر کی ناشکری پر جہنم میں جائیں گی تو مرد اپنے رب پروردگار کی ناشکری پر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے, تو بدر جی والا جائیں گے. اسی لیے کیا ہے, یوسف علیہ السلام کا جو سبق ہے ان کا جو انداز ہے دیکھیے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ایسی مصیبت ہوئی تھی, مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا, پھر مجھے وہاں پہ غلام بنا کے بھیج دیا, پھر مجھے وہاں جیل خانے میں بسا دیا, میرا کوئی قصور نہیں تھا, مجھ پہ بڑا ظلم کیا گیا. وہ داستان سنانے کا انہوں نے کہا کہ کتنا بڑا اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ مجھے جیل سے نکال دیا. جیل میں جانا تو اس میں انکلوڈ ہو ہی گیا نا کہ میں گیا تھا جیل میں, اور اللہ پاک کا شکریہ بھی ادا ہو گیا ساتھ ہی ساتھ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کس طریقے سے ہمارے بھائیوں کو ملا دیا, حالانکہ بیچ میں شیطان آ گیا تھا. بھائیوں کی حرکت کی وجہ سے اتنی کوئی بےہودہ حرکت انہوں نے کی, مگر اس بےہودہ حرکت کا بھی حوالہ نہیں دیا, بلکہ ان کے بعد میں بھائیوں کا توبہ کرنا اور پھر آگے مل لینا اور پھر آگے بھی اختیار کر لینا, اس کو شکر کی جگہ پر ذکر کر رہے ہیں. وجاءتكم من البدل من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي, ایسا ہمارے درمیان میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان شیطان بیچ میں آ گیا تھا, لیکن اللہ نے پھر کیسے اس کے حکم کو نجات دے دی. یہ بہت بڑی عبرت والا پہلو ہے کہ جو اللہ پاک کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کو یاد رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اس کے بعد سورہ رعد ہے, کل سورہ رعد پڑھا گیا تھا کہ کڑاک بجا رات کی معنی کڑک اور بجلی کی آتے ہیں جو بادلوں میں ہوتی ہے. یہ پورا نظام ہے اللہ تبارک, یہ جو ایک اس کے اسباب ظاہری ہوتے ہیں کہ بھائی دکان بخارا ٹوٹتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہوا آ جاتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے پھر رگڑا لگتا ہے, پھر بجلی چمکتی ہے, نہیں ایک اس کے اندر غیبی اسباب ہیں. کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راج ایک فرشتہ ہے, وہ بادلوں کے اوپر مقرر ہے, اور بادلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانی اٹھاتے ہیں وہ انسانوں کا رزق ہوتا ہے, اور وہ ایک خاص کوانٹٹی کے ساتھ ہی برستا ہے اور خاص جگہ پر برستا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بادل ایک طرف آ رہے ہیں ادھر برس رہے ہیں دوسری طرف نہیں برس رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دن اتنا پڑتا ہے دوسرے دن اتنا پڑتا ہے؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ اس پر غور کرو کہ یہ کیا نظام ہے, یہ ہماری قدرت ہے اور ہماری ربوبیت ہے. ہمان نزل ہوں اللہ قدر معلوم, ایک مقدار متعین کے ساتھ ہم اتارا کرتے ہیں اس کو, اور وہ پانی کب اٹھنا ہے, کہاں سے اٹھنا ہے, کہاں جانا ہے, کتنی دور جانا ہے, کتنا برسنا ہے اور کب برسنا ہے, یہ سب پوری تفصیل اس میں ہوتی ہے, اور اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں. تو ان کا جو ذمہ دار ہے جو ان کے میکائیل علیہ السلام کے تحت میں ہیں, اصل جو وزیر ارزاق ہیں رزق کے جو ذمہ دار ہیں فرشتوں میں سے, وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. جیسے وحی کے ذمہ دار جبرائیل علیہ السلام ہیں, جان نکالنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام ہے, تو ایسے میکائیل علیہ السلام وہ رزق کے ذمہ داروں میں سے ہیں, اسی وجہ سے ان کو پانی کا موکل کہتے ہیں, پانی کا فرشتہ بھی کہتے ہیں. تو چونکہ پانی سے روزی کا سارا انتظام ہے, تو وہ اس میں جو ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں بادلوں کے, ان کے ماتحت میں وہ فرشتے ڈانٹتے ہیں بادلوں کو کہ جلدی کرو, جو ٹائم تمہارے برسنے کا ہے اس میں دیر نہ ہو جائے. تو اس وقت وہ جب ڈانٹتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے, یہ حدیث میں آیا ہے. اور اسی وجہ سے جب وہ ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھائی کہ سبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, تسبیح بیان کرتا ہے رعد اللہ پاک کے حمد کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ڈرتے ہوئے. وہ ایک خاص تسبیح ہوتی ہے اس کی, خاص انداز ہے اس کا, وہ تو اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے جب بجلی وغیرہ کڑک رہی ہو تو یہ پتا نہیں کہ وہ عذاب کے طور پر بھیجا جا رہا ہے یا رزق کے طور پر, کیونکہ کبھی کبھی وہ سزا کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے, نقصان بھی اس میں سے نکل آتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے. اسی لیے جب زیادہ بارش ہو, بجلی ہو, کڑک ہو, تو یہ دعا بھی حدیثوں میں آتی ہے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك, یہ دعا کرنی چاہیے. جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی قدرت کی نشانیاں اور بندوں کے ساتھ میں جو انعامات ہیں, احسانات ہیں, ان کو بیان فرمایا ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں, ورنہ بڑے عجیب انداز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تک اللہ نے یاد دلایا ہے. حتیٰ کہ سردی جب آتی ہے تو اس کے کپڑوں کا ذکر تک قرآن پاک میں ہے اس وقت, جب گرمی آتی ہے تو اس کا ذکر ہے, بڑے پختہ مکانات اس کا ذکر ہے, کچے مکانات اس کا ذکر ہے, اور اسی طریقے پر پھل پھلواریاں کھانے پینے کی چیزیں ان کا ذکر ہے, مویشی وغیرہ ان کا ذکر ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے جانوروں کا جو انتظام ہے, جانوروں سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں, تمہارے لیے دودھ کا الگ سے نظم ہوتا ہے وغیرہ, ان سب چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے اس موقع پر فرمایا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے, وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محض انعام اور فضل ہے جس کا جال اللہ پاک نے بچھایا ہوا ہے, اور دو ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو لٹاتے ہیں بندوں پر, حدیث میں آتا ہے, اور رات اور دن کا آنا اس کو کبھی کم نہیں کرتا. جب سے پیدا کیا جب سے اللہ نے شروع کیا ہوا ہے اس کو, اتنے بڑے وہ منعم ہیں اور اتنے بڑے وہ محسن ہیں. اب اگر ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ میری بندگی کرو, میرے لیے نماز پڑھو, میرے لیے روزہ رکھو, کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں, بہت معمولی سی چیز ہے. پھر اس پر الٹا اجر بھی ملنے والا ہے, حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہے, یہ رائٹ بنتا تھا ان کا کہ نماز پڑھوا دیتے, روزہ دیتے, زکات دیتے, حج کرا دیتے, ثواب کچھ بھی نہ دیتے, ان کا حق ہے یہ, میری بندگی کرو. ہم یہاں اس ملک کے اندر رہتے ہیں, ہم کو جو ہے نا قانون کے اوپر چلنا ہوتا ہے, گاڑیاں پارک کرنی ہے, ریڈ لائٹ پہ آپ نہیں جا سکتے ورنہ آپ کو یہ ہو جائے گا, وہ کام نہیں کر سکتے, ٹیکس آپ کو بھرنا ہے. ہم جب قانون پورے کرتے ہیں تو بعد میں اپنے کو ثواب ملتا ہے کچھ حکومت کی طرف سے؟ مطلب کچھ بدل ملتا کیا؟ قانون ہے, آپ کسی گورنمنٹ کے اندر ہیں تو اس کو اس کی فرما برداری کرنی ہے, ڈسپلن ہے وہ, نظم ہے وہ, ضروری ہے وہ. اللہ پاک کا نظام ایسا نہیں ہے, لیکن ان کے ہم بندے ہیں, انہوں نے ہمیں نماز لگائی لیکن نماز کے ساتھ ثواب کتنا ہے, انہوں نے ہمیں روزے لگائے اس کے ساتھ ثواب کتنا ہے, ترابی لگائی اس کے ساتھ ثواب کتنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لے, یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے پچھلے گناہ معاف, اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ترابی پڑھ لے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے پچھلے گناہ معاف, ثواب کا ثواب ہے. اور پھر ایک ایک حرف پر دو دو سو نیکیاں ملتی ہیں. اب حرف کون کرتے بیٹھو آپ کی کتنے ہیں, ہمارے حافظ صاحب نے ڈیڑھ پارے میں کتنے حروف پڑے ہوں گے, کتنے کتنے ورڈ پڑے, وہ نہیں ہے ایک ورڈ میں کتنے بھی حروف آ جائیں اچھے, حتیٰ کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی ذکر کیا سب پہ ثواب ہے. فرعون کا ذکر کتنی مرتبہ انہوں نے کیا, مگر نماز میں قرآن فائدہ قرآن جب تلاوت کیا جاتا ہے فرعون کا لفظ بولا جاتا ہے تو پچاس نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پر نماز کے باہر, اور نماز میں ہر حرف پر دس ملتی ہیں, دو سو ملتی ہیں. فا را عین واؤ نون پانچ ہیں, اس میں پانچ کو دو سو سے ملٹی پل کرو ذرا تو پتا چل جائے گا. شیطان کے لگ آدمی قرآن پاک میں شیطان میں لگا آدمی بولتے کتنی جگہ پر آیا ہوا, اس کے اندر بھی پانچ ہے. مد کو اگر اہلی میں شمار کر لیا جائے اس کو دو سو سے ملٹی کرو, یہ ثواب ہے اللہ پاک کی طرف سے بندوں کے انعام کے لیے کہ جنت میں مزے کریں, عائش کریں. یہ کرنسی ہے, ثواب کیا ہے آخرتی کرنسی. کرنسیوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں, جہاں ڈالر ہے کہیں اور جگہ یورو ہے, کہیں درہم ہے, کہیں دینار ہے, کہیں روپیہ ہے, کہیں یان ہے, جیسا ہے ایسے کہیں خزانہ ہے, کرنسی الگ الگ ہیں. اور جیسے ڈالر کی کرنسی جتنی بڑی ہوئی کرنسی ہے, ایسے خزانہ کی کرنسی جو ہے وہ دنیا کی تمام کرنسیوں سے بڑی ہوئی ہے. اور یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم کو ایک ایک حرف پر دس دس ملیں گے, تو وہ دس ملیں گے آخرت کے اعتبار سے, وہ دس کو دنیا میں کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک نیکی کم پڑ گئی تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے سے رک جاؤ, کیونکہ اگر اتنا ایکویل ہو گیا تو آپ عذاب کا معاملہ گناہ کا اور نیکیوں کا معاملہ, اس وقت پتا چلے گا کہ ایک ہسنا کیا چیز ہے دنیا. یہاں پر کتنے سطح ہیں لوگ, پانچ پن لیجیے اگر کم پڑ گیا کسی چیز میں تو نہیں دیتا, انہوں نے بولتا پیسے لاؤ بعد میں چیز لے جاؤ. ایک ڈالر تو کمانا بہت دور کی بات ہے, معاف کرنے کا تو ہائی نہیں مزاج آپ نے دینا ہی پڑے گا آپ کو. تو جیسے ڈالر کم ہو جانے کی وجہ سے چیز رک جاتی ہے کہ پہلے پیمنٹ کرو پھر بعد میں چیز لے لو, ایسے ہسنا اگر وہاں پر کم پڑ گیا تو جنت میں داخلہ رک جائے گا. تب پتا چلے گا کہ جس نے کمایا تو اس کو کتنا بڑا فائدہ ہوا. اسی لیے ہمت سے اور اخلاص کے ساتھ اور ذوق اور شوق سے قرآن پاک سننا چاہیے, پڑھنا چاہیے, حسنات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ انہوں نے بندگی لگائی اور بندگی کے ساتھ میں ثواب اور آخرت کے بہت سے وعدے, دنیا کے بھی وعدے اس کے ساتھ میں فرمائے ہوئے ہیں. سورہ ابراہیم میں بھی ایسے بہت سے واقعات کا ذکر ہے, کیونکہ بہت سے سورے گزر گئے. سورہ یوسف میں چونکہ وقت لگ گیا تھوڑا, تو اس میں کئی سورے درمیان میں رہ گئے, جس میں سے سورہ بنی اسرائیل بھی ایک بہت ہی عام سورہ تھا, اس کے کچھ مضامین میں سنانا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں رہا. اس کے بعد پھر سورہ کہف بھی گزرا ہے, اور عام طور پر وہ سورے جو ہم زیادہ پڑھتے رہتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے یاد آئی, سورہ کہف سے پہلے کی جو اس کو میں ذکر کر دوں آپ کو کیونکہ وہ کام آئے گی آپ کو, وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک امام صاحب جو ہیں دوسرے خطبے کے اخیر میں ایک آیت پڑھتے ہیں جس پر سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ختم ہو گیا خطبہ. وہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ, وہ سورہ نحل کے اندر گزر آیا. پھر سورہ نحل میں ہے نا, یہ تھوڑا اس کا ترجمہ سن لیجیے تاکہ جب آپ جمعے میں سنا کریں اس کو تو دھیان ہوا کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے. ہم سمجھیں گے کہ کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے نہیں, وہاں پہ تعلیم کا ایک حصہ ہے مگر تعلیم ہے بلکہ اس میں ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اذان میں بلایا جا رہا مگر اس کی وجہ سے اس میں ترجمہ نہیں کر سکتے, اذان کو اذان کی شکل میں ہی رکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی جمعہ کے خطبے کو عربی میں ہونا ہی ضروری ہے, وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا, حالانکہ اس میں واعظ اور نصیحت بھی ہوا کرتی ہے. تو اس میں جو آخر میں عام طور پر پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں, عمر بن عبد العزیز نے اس کا رواج ڈالا تھا. ایک خاص مسئلہ دوسرا جو خطبہ اپنے پاس ہونا ہے خاص قسم کا, جس میں صحابہ کا نام, خلفائے راشدین کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے, صحابہ کی تعریف ہے اور دعا ہے, حضرت اور عشر مبشرہ کا ذکر آتا ہے, اہل بیت کا ذکر آتا ہے. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس زمانے میں اس کا رواج ڈال دیا تھا تاکہ لوگوں میں اہل بیت کی عزت بھی رہے, صحابہ کی بھی رہے. کیونکہ ہو یہ گیا تھا کہ جو اہل بیت کی عزت کر رہے تھے وہ صحابہ کی نہیں کر رہے تھے, اور جو صحابہ کی طرف جا رہے تھے ان کو اہل بیت کی محبت کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اہل بیت کے مخالف ہے. ایسا نہیں ہے, ہم اہل بیت سے بھی محبت کرنا ضروری ہے اور تمام صحابہ سے بھی ضروری ہے. تو اس کی وجہ سے جو دوسرا خطبہ ہے وہ عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے اپنے ہندوستان پاکستان میں, عربوں میں الگ ہوا کرتا ہے. اس میں اخیر میں یہ آیت جو ہے نصیحت کے طور پر پڑھی جاتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں جس کو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے, کہ تم ہمیشہ انصاف پہ رہنا, انصاف کی عادت رہنا, عدل جو ہے نا اعتدال بھی ہے اس میں اور انصاف بھی ہے, اس کے اوپر قائم رہنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو حق ہمارے دل میں دوسرے کا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے, احسان کی عادت رہنا. احسان حق سے ایکسٹرا کو کہتے ہیں. کسی کا قرضہ باقی ہے, آپ نے اس کا قرضہ واپس کر دیا تو احسان نہیں ہوا کوئی. بیوی کا جو خرچہ ہمارے ذمہ ہے, بچوں کا جو خرچہ ہے ہم نے ان کو دیا, احسان نہیں ہوا, یہ تو ان کا حق ہے. ماں باپ کا جو خرچہ ہمارے ذمہ ہے, اگر وہ اپنا خرچہ خود نہیں رکھتے ہیں تو پھر اولاد کے ذمہ ہے کہ ان کا خرچ برداشت کرے, ان کو دینا پڑے گا. تو یہ ان کا حق ہے, اس کو احسان نہیں کرتے. رشتے داروں کے اندر تو بیمار ہے, پریشان حال ہے, اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر سکتا, تو صلہ رحمی کے حقوق میں سے ہے وہ چیز کی اس کی ضرورت کی خبر کرنا. میں نے ایک بزرگ سے سنا, جس آدمی کے پاس اس کے خاندان والوں کی فہرست نہیں ہے وہ کبھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کہاں پڑا ہوا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پاس اس کے بھائیوں کی, بہنوں کی, ان کے بچوں کی, ماموں, چچا اور جنے والا پھوپھی, یہ خالہ, یہ تو قریب کے لوگ ہیں نا, بالکل قریب کا سرکل ہے, ان کی فہرست ہونا, ان کے بچوں کی فہرست رکھنا, پھر خیر خبر رکھنا, جانا آنا, اور چھوٹے موٹے ہدیے تحفے جو اپنے سے ہو سکتے ہیں وہ دینا. ہدیہ جو ہے نا وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا, ہدیہ اظہار تعلق کے لیے ہوتا ہے. بہت بڑا آدمی ہے, آپ جاتے ہیں اس کے بعد بسکٹ کا ایک پاکٹ بھی لے جائیں تو وہ بھی خوشی کا وارث بن جاتا ہے کہ بھائی یاد تو رکھا اس نے, اس کو بسکٹ کی ضرورت نہیں ہے. تعلق کا اظہار ہے, محبت بڑھانے کی چیز ہے, صلہ رحمی کی بہت تاکید ہے. تو یہ فرمایا گیا ہے کہ صلہ رحمی بھی کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرنا. تو یہ ہمیشہ سنایا جاتا ہے کہ مسلمان کی عادت حق کسی کا مان لینے کی نہیں ہوتی اور حق پورا کر کے خاموش بیٹھ جانے کی بھی نہیں ہوتی کہ حق پورا کر دیا بے باپ ہے. نہیں, حق سے آگے احسان کی عادت, تھوڑا سا زائد کی عادت. فرمایا کہ احسان کا اللہ حکم دیتے ہیں اور رشتے داروں پر خرچ کرتے رہنے کا حکم دیتے ہیں, ہمیشہ اس کو پڑھا جاتا ہے, اور فحش باتوں سے, منکر باتوں سے منع کرتے ہیں, بے حیائی, بدتمیزی اور نامناسب باتیں, نامناسب حرکتیں, نامناسب گیمس, نامناسب چیٹنگ, نامناسب ویڈیو, نامناسب موویز, نامناسب کوئی, یہ سب چیزیں, یہ تو اس میں تو کوئی مناسب ہوتے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے یہ سب نامناسب ہی ہوتے ہیں جتنے اسلام کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان تمام, یہ تمام چیزیں فحش اور منکر میں آتی ہیں, ان سے جو ہے بچنا, اس کا حکم دیا جاتا ہے. والبغی, اور جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے خلاف بغاوت کرنے سے منع کیا جاتا ہے. اور اللہ پاک نصیحت کرتے ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ تمہارا ہے اس کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہوتا ہے بندوں کا, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی بندگی کروں گا, اور جس نے محمد رسول اللہ کی گواہی دی اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گا. یہ وعدہ یاد دلایا جاتا ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے میں ایک ایگریمنٹ ہے, ایک وعدہ ہے, اگرچہ کہ اس وقت وہ وعدوں میں بولا نہیں جاتا. بہت سی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلانی کو اس سے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کے سامنے اپنے ذات کے لیے, نفس کے لیے قبول کیا, اب اس کے بعد میں انہیں گھر والی بولی کہ تم جا کے غلہ ختم ہو گیا غلہ لاؤ, تو بولے یہ تو میری سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے, بولے کپڑوں کے تو کوئی اپنا ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں تھا. اگر رہیں گے کہاں, میں میرے میکے میں, تم تمہارے میکے میں, یا پھر رہنے کا انتظام کریں گے آپ, تو بولے نہیں, اپنی تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں تھی, نہ فاضل صاحب نے کہا, نہ کسی نے کہا, پیپر میں دیکھ رہے نکال کے, سیاہی نامے جو شادی کے اس کے اندر بھی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. جی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے لیکن سب لکھا ہوا ہے, کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن سب لکھا ہوا ہے. ایسے ہی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی دل سے تصدیق کر لیتا ہے بندہ, تو اگری کر لیتا ہے کہ اب اپنی نہیں چلاؤں گا, آپ کی بندگی کروں گا, جس میں نمازوں کی پابندی ہے, جس میں روزوں کی پابندی ہے, جس میں زکات کی پابندی ہے, جس میں حج کی پابندی ہے, اور جس کے اندر ماں باپ کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, رشتے داروں کے حقوق ہیں, جس میں حلال کھانے کا اہتمام ہے, حرام سے بچنے کا اہتمام ہے, جائز ناجائز کی فکر رکھنا ہے, تمام حرام کاموں کو چھوڑنے کا اس میں عہد ہے, فرائض کو بجا لانے کا عہد, ساری چیزیں اس میں آ گئی, تو اس وعدے کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو میرے اس وعدے کو یاد رکھنا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں لمبا آج ہم لوگ پڑھتے ہیں اب خطبہ ختم ہو جائے کھڑے ہو جائے, اس کو تو سنتے ہی خطبہ کافی بول رہا کیا ہو. سورہ کہف بھی بہت ہی عجیب سورہ ہے, اس کے مضامین بہت خاص ہوتے ہیں. اچھا قرآن پاک کی کون سی آیت ایسی ہے جس کے مضامین خاص نہیں ہے؟ یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے اور چیز کو قرآن اے کلام حق شناس, معروم فرماتے ہیں چیز کو قرآن اے کلام حق شناس. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے اے کلام حق کو پہچاننے والے؟ قرآن کیا ہے؟ حق رب کیا ہے؟ روح اناف با جان اناف, پوری پورا مسئلہ یاد نہیں آ رہا. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رونمائی ہے اللہ کی اپنے بندوں کے سامنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, ان کی نعمتیں, ان کے احسانات, ان کے کمالات, ان کی قدرت, ان کی ربوبیت, ان کی حکمت, ان کا علم, قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں بھرا ہوا ہے. اس لیے تو ظاہر ہے کہ اس کا تو موقع یا نہیں ہے, لیکن سورہ کہف کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زندگی میں قدم قدم پہ یاد رکھنے کا ہوتا ہے, اس کو میں خلاصے کے ساتھ ذکر کروں گا, اس میں بھی دس منٹ تو لگی جائیں گے. بہت سے واقعات میں سے ایک بات یہ بیان کی گئی ہے جو مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے فرمایا کہ ان کے پاس علم ہے, تم جا کے وہ حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ شرعی نظام کہلاتا ہے, تشریعی نظام, اور حضرت خضر علیہ السلام جس چیز کے ذمہ دار تھے وہ تکوینی نظام کہلاتا ہے. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نظام چلتے رہتے ہیں, ایک کو تشریعی کہتے ہیں جس میں شریعت کی پابندی, جائز ناجائز, حلال حرام, فرض واجب, یہ چیزیں ہوتی ہیں, عبادت کیسے کرنا, کمانا کیسا, خرچ کرنا کیسا, کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے, اور ایک تکوینی نظام ان سے ہوتا ہے. پوری دنیا میں جو حالات اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں, ملکی سطح پر ہوں, قومی سطح پر ہیں, کسی بھی سطح پر جو حالات آتے رہتے ہیں وہ تکوینی نظام کہلاتے ہیں. ایک آدمی کی شادی ہو رہی نہیں ہو رہی, ایک آدمی کا بزنس چل رہا نہیں چل رہا, ایک آدمی کی اولاد ہو رہی نہیں ہو رہی, ایک آدمی کو تندرستی مل رہی نہیں مل رہی, کوئی عزت والا ہو رہا کوئی بے عزت ہو جا رہا, کسی کو اقتدار مل جا رہا کوئی اقتدار سے ہٹ جا رہا ہے, کوئی قوم غالب ہو جا رہی کوئی قوم مغلوب ہو جا رہی, جن میں کسی کا پلڑا بھاری ہو جا رہا کسی کا پلڑا ہلکا ہو جا رہا ہے, کوئی بھاری پڑ رہا کوئی نہیں پڑ رہا, یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تکوینی نظام کہتے ہیں. تو ہر انسان کے ساتھ ایک شرعی نظام چل رہا ہوتا ہے اور ایک تکوینی نظام چل رہا ہوتا ہے, جب تک دنیا رہے گی جب تک یہ سلسلہ رہے گا, اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھی دونوں کی تدبیر فرماتے ہیں. تشریعی نظام کے واسطے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور انبیاء کے نائبین کا سلسلہ رکھا ہوا ہے, اور جنت اور جہنم, ثواب اور عذاب, رضا اور ناراضگی, یہ اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام سے وابستہ ہے. اللہ کا خوش ہونا, اللہ کا ناراض ہونا یا اللہ کا راضی ہونا, اور کسی بندے کو جنت میں بھیجنا یا جہنم میں بھیجنا, یہ ان کے تشریعی نظام کے ساتھ قائم ہے. جو شرعی نظام کی پابندی کرے گا اس سے خوش ہوں گے اور جنت میں بھیجیں گے, جو شرعی نظام کی پابندی نہیں کرے گا اس سے ناراض ہوں گے اور جہنم میں اس کو ڈال دیں گے. جو تکوینی نظام ہوتا ہے وہ بندوں کی مصلحت اور حالات اور مجموعے کی مصلحت اور حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے, کس زمانے میں کس وقت انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا, کس قوم کے ساتھ کیا سلوک کرنا, کس فیملی کے ساتھ, فیملی کے کس ممبر کے ساتھ, کس پرسن کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا ہے, اس کی جو مقدرات کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تکوینی نظام کہلاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں, وہ انبیاء سے نہیں ہوتا. اور فرشتوں کے ساتھ میں اولیاء کا ایک گروپ ہوتا ہے جو فرشتوں میں شامل کر دیا جاتا ہے تکوینی نظام کے, اور اسی وجہ سے اولیاء میں دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو شرعی نظام سے متعلق اولیاء ہوتے ہیں, ان کو قطب الارشاد کہتے ہیں ان کے بڑے کو, اور ایک اولیاء اللہ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو تکوینی نظام سے متعلق ہوتا ہے, وہ بالکل فرشتوں والی کیفیت ان کی ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. آپ اس میں سے کسی کو خوش کر کے ہدیہ تحفہ دے کے اپنے فیور میں کوئی کام نہیں کرا لے سکتے, اس کے بس میں نہیں رہتی وہ چیز, جیسے فرشتے کے بس میں نہیں ہے. میکائیل علیہ السلام کو بولے ہم نے ترالی پڑھ رہے ہیں پانی مت برسا, بولے سنتے ہو یہ کام ہونے والا, وہ تو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کرتا ہی کرتا برابر. تو جو تکوینی نظام ہے اس کا ایک حوالہ موجود ہے یہاں پر سورۃ کہف میں, اس سے ہم کو جو سبق ملے گا وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں جو نشے و فراز اونچ نیچ مد و نظر حالات آتے رہتے ہیں, ان سب میں صرف نظر اللہ پر ہونا چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور جو بات پیش آتی ہے اس میں ضرور اللہ پاک کی کوئی حکمت ضرور ہے, اس میں تسلی بھی ہوتی ہے اور اس میں اپنے لیے سبق اور حکمت کا سامان بھی ہوتا ہے. ہوا یہ ابتدا کیسے ہوئی وہ نہیں سناؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے. خضر نام جو ہے قرآن پاک میں نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا نام ذکر پر, یہاں پہ ہمارے بندے بولتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ فرمایا, اس سے مراد حضرت خضر ہیں. خضر لفظ نہیں ہے, وہ اصل لفظ حاضر ہے, حاضر, کیونکہ عربی جو ورڈ ہے وہ حاضر صحیح ہوتا, خضر نہیں ہوتا, مگر وہ حاضر جو ہے بولنا ثقیل ہے, تو حاضر کو بولتے بولتے خضر ہو گیا. تو اب وہ غلط عوامی تفصیل جو ہے ویسے بولنا زیادہ فیض الحضور ہوتا, ورنہ قدر بولے تو مرسا کو خضر بھی بولنے نہیں آ رہی جی بات ہو جاتی ہے. حالانکہ ہے وہ جیسے پیرانے پیر ہے, بڑے پیر جو گزرے ہیں ان کو پیرانے پیر بولتے ہیں, حالانکہ پیرانے پیر تو ورڈ غلط ہے نا, پیرے پیران صحیح ہے, صحیح جو لفظ ہے وہ تو پیرے پیران, پیروں کا پیر ہے نا بھائی, وہ شیخوں کا شیخ المشاہد کا ترجمہ ہے, وہ پیروں کا پیر, تو پیرے پیران صحیح ہے, پیرانے پیر تو صحیح نہیں ہوتا. مگر اب اگر کوئی آپ پیرانے پیر کو پیرے پیران بولنے نہیں دے, اس کو تو ولی اللہ کا نام دینے بھی نہیں آتا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو جاؤں, اور آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیے. اللہ انتو علمنی مما علمت رشدا. اس پر حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے, آپ صبر نہیں کر سکیں, میں جو کام کروں گا وہ آپ سے اس پر صبر نہیں ہو سکے گا, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ اس پر صبر کریں گے بھی کیسا, وہ بات ایسی ہوگی کہ وہ سیکرٹ ہے اور وہ اس کا ایک اس کے پیچھے دوسری اس کا بیک گراؤنڈ دوسرا ہے, تو آپ کو جب تک وہ بات معلوم نہیں ہوگی آپ نہیں صبر کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, یہ وعدہ کیا. حضرت خضر نے دوبارہ کہا کہ ایک بات یاد رکھ لو, اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے پوچھنا مت کوئی بات, سوال نہیں کرنا مجھ سے, وائے نہیں بولنا کبھی, ہاؤ نہیں بولنا, وائی نہیں بولنا, ہاں مجھ بیٹھے رہنا, فلاقت انی عن شیء, کسی چیز کے بارے میں پوچھنا مت, یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کروں گا, میں بتا دوں گا بعد میں آپ کو, لیکن کام ہوتے وقت ڈسٹرب مت کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, دونوں چل پڑے, سمندر کے کنارے جا رہے تھے, دونوں ٹھہرے ہوئے تھے, ایک کشتی آئی وہاں پر, کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جانا ہوا تھا کہ بھائی ادھر کے گزرنے والے بزرگ ہیں, کوئی اندر انہوں کہتے ہیں وہ تو نہیں معلوم ہوتا کسی کو, یہ آدمی ہے کوئی سمجھ کے جو ہے انہوں نے ان کو بٹھا لیا, اور بغیر حدیث میں آتا ہے کہ بن غیر نوالین, بغیر کسی اجرت اور مزدوری کے دونوں کو بٹھا لیا, جبے قبے والے بڑی بڑی داڑیاں بزرگ صافا وافا دیکھے اللہ والے لوگ ہیں, بٹھا لو دونوں کو بٹھا لیا اور دونوں سوار ہو گئے. بیٹھے بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر, نئی کشتی بالکل, اور اس میں انہوں نے بغیر اجرت کے ان کو بٹھا لیا احترام سے محبت میں, انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے سوراخ کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے سبق کہا, انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سب کو ڈبانے کا پلان کر رہے ہیں, اخرا تو بڑی تعالا آپ نے سوراخ اس لیے کیا ہے تاکہ سب کو اندر کرنا ہے, یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کی. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے, بھائی یہ کام ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑے, تو کہنے کا اچھا میں بھول گیا تھا, آپ مجھ سے موافظہ مت لیجیے, مجھے ذہن نہیں رہا. آپ بولیں گے کہ میں وعدہ کیا تھا خاموش رہنے کا صبر کرنے کا, کیسے بھول گئے؟ تو اس کا ایک دوسرا ریزن ہے, وہ شرعی نظام والے جو ہوتے ہیں خاص طور پر جو پیغمبر ہوں گے, وہ شریعت کے اعتبار سے جو چیز خلاف شریعت ہوگی اس سے صبر نہیں کر سکتے, ورنہ وہ نبی نہیں رہتے ہو, اتنا ان کو اسٹرکٹ بنایا جاتا ہے, نافرمانی پر برداشت کرنا نبی کے بس میں نہیں ہوتا, وہ بس نہیں کر سکتا, اور اگر اس نے کیا تو اللہ سے معاخذہ ہو جائے گا کہ تم خاموش رہے کیسا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر سکوت فرما دیا، خاموشی فرمائی، منع نہیں کیا اس کو، تو وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے اور وہ بھی شریعت میں جائز ہونے کی ایک صورت ہے. اگر ناجائز ہوتی وہ چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہتے اس پر، اس کو تقریر کہتے ہیں. تقریر مطلب ثابت رکھنا کسی چیز کو، کیونکہ نبی جو ہیں شرعی نظام والے جو رہتے ہیں وہ ناجائز بات پہ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کو ناجائز ہے نا کسی چیز کو نقصان پہنچا دینا، بالکل اپنے محسن کے ساتھ میں، تو انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے معذرت کی کہ اچھا میں بھول گیا تھا، آگے چلے. اس سے اور گمبھیر کام ہو گیا، وہ یہ کہ ایک لڑکا ان کو ملا، بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور سر اتنا زور سے دیوار پہ مارا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا، یعنی سر پچھڑ گیا اس کا. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک تالا آب اس کی گردن اکھاڑ دی، اتنی زور سے اس کی گردن مروڑ رہی کہ گردن ان کے ہاتھ میں آ گئی، بچے سر ٹوٹ کے آ گیا اس کے ہاتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام لال پیلے ہو گئے ایک دم، قتل کا نفس نہیں سکی، یہ تم بےدل ہی نفس، ایک پاکیزہ جان کو آپ نے مار دیا. نہ چلو اس نے کسی کو مارا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے کسی کو مارا، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، نہ آپ نے مارا، یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے. اور خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کرو گے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں پوچھوں گا تو آپ جو کرنا ہے کرو. انہوں نے سوچا ہوگا کہ جان لو جو ہوتا دیکھا جائے، میں تھا ایسے میں ایسے کام لے کے ساتھ جاؤں گا، اللہ کے عذاب میں میں آ جاؤں گا، اللہ کی پکڑ میں میں آ جاؤں گا. انہوں نے سوچا کہ بچی گئے ایک مرتبہ اور موقع دے دو. تو پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے، وہاں انہوں نے کھانا پانی کچھ نہیں تھا، ہوٹلوں کا نظام نہیں تھا، وہاں لوگوں سے کہا کہ بھائی کھانا کھلا دو، ہم لوگ مسافر ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. پوری بستی والوں نے کہا کہ یہاں کھانا وانا نہیں ہے، بس ہوا سب نے انکار کر دیا، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. صبح جب ہوئی تو ایک دیوار جو ہے نا وہ گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کو سیدھا کرنا ضروری ہے، ادھر اس کو سیدھا کر دیتے. اب وہ جناب لگے ہوئے ہیں گاڑا لے کے، مٹی لے کے لیپ رہے ہیں، دیوار صحیح کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہیں کمبختوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیوار صحیح کر رہے ہیں، کم از کم اس کی مزدوری لے لو یار، کھانا تو کھا لیں گے ہم لوگ. یہ کہا لتخل لوسی کا لتخل تو آ رہی ہے اجرا، اگر آپ چاہیں تو اجرت ہی لے لیں، کام چلے گا تھوڑا اپنا، بس آدھا ڈاکٹر آپ کو بہنی ہوگی نہیں. حضرت خضر نے فرمایا کہ بس میرا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، ہم کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے، جدائی ہے میری تمہاری. البتہ یہ تین جو واقعات تم نے دیکھے ہیں، یہ تین واقعات کا جو سیکرٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کہا کہ وہ جو کشتی تھی وہ غریبوں کی تھی اور وہ سمندر میں کاروبار کرنے والوں کی ہے، اور ان کو ابھی ابھی بیچاروں کو نئی کشتی ملی ہے، اور یہ کشتی لے کے جہاں جا رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، اور اس کی عادت ہے نئی کشتی چھین لینے کی، بغیر عیب والی اگر کشتی ہے تو کھینچ لینے کی عادت ہے. اللہ نے مجھے فرمایا کہ یہ بیچارے مسکین اور غریب ہیں، اگر ایسے ہی صحیح ظالم کشتی جائے گی تو وہ کھینچ لے گا، اس کو عیب دار بنا دو تاکہ یہ کشتی ان کے پاس رہے اور کاروبار چلتا رہے. بتاؤ خوراک کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سمجھ میں آتی بات کہ خوراک تو کرنا ہی چاہیے تھا. بظاہر شراب کرنے میں کشتی والوں کا نقصان نظر آیا اور سب لوگوں کو خطرے میں ڈال دینے والی بات ہو گئی، لیکن اس کا ریزن یہ تھا کہ اللہ پاک مہربانی فرما رہے تھے ان لوگوں پر جو اس کے اونر اور مالک تھے، تاکہ ان کی کشتی جو ہے وہ ان کے پاس ہی رہے اور سمندر کا یہ کاروبار ان کا چلتا رہے اور بزنس ان کا چلتا رہے. کیسی بات ہوتی ہے دیکھیے، کتنے غور کی بات ہے. جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں نا تو اس میں کچھ خیر کے پہلو بھی یقیناً ہوں گے، اگر یہ کہ ہم کو نہیں معلوم، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ معلوم ہونا بھی مشکل ہے. اب وہ کشتی والوں کو خود بھی تو اندازہ نہیں ہو سکتا نا اتنی بات کا کہ کیا سوچتا ہے اس کے پیچھے، بولیں گے تھوڑی خضر علیہ السلام کی اس وجہ سے میں نے سوراخ کیا، ان کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، بیچ میں اتار دیا ہوگا، کچھ بھی ان کے ساتھ میں کیا ہوگا، وہ بھگت لیتے ہیں وہ لوگ، مگر وہ کر کے چلے گئے اور ان کو پتا بھی نہیں کہ انہوں نے ہمدردی کی. ایسے ہی بہت مرتبہ کاروبار میں ہمارے سوراخ پڑ جاتا ہے، بزنس میں سوراخ پڑ جاتا ہے، جاب پہ سوراخ پڑ جاتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات، ہماری جاب کی کشتی میں کبھی سوراخ پڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیگل اسٹیٹس میں سوراخ پڑ جاتا ہے، ہو رہی نہیں ہو کے نہیں دے رہا ہو کے نہیں دے رہا، کبھی بچیوں کی شادی میں ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی شادی میں ہوتا ہے، کبھی یہ ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی. اب ظاہر ہے کہ زندگی کی کشتی میں سوراخ ہی ہے، بے اولاد بے لطف زندگی چل رہی ہے، کسی کو خالی بیٹیاں ہو رہی ہیں اب کسی کو خالی بیٹے ہو رہے ہیں، جس کو بیٹی کا شوق ہے اس کو بیٹے ہوتے جا رہے ہیں، جس کو بیٹے کا شوق ہے اس کو بیٹیاں ہوتے جا رہے ہیں، مطلب یہ سوراخ ہی ہے سب. مگر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا مسئلہ ہے وہ اللہ کو معلوم، اس لیے جب خلاف بات خلاف طبیعت اور خلاف مزاج بات اپنی زندگیوں میں پیش آیا کرے تو اس میں ایک بات سوچا کرو کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اور اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ حکمت میرے فیور میں ہوگی. یہ دونوں چیزوں کا مراقبہ کرنا ہے, کیونکہ ایمان والے سے اللہ محبت کرتے ہیں, یہ بات طے ہے بالکل. اور جب انہوں نے میرے لیے یہ کام کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہے. کوئی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت ڈال دی, یا کوئی آگے کی مصیبت سے بچانے کے لیے اس مصیبت میں رکھا ہے, کیا ہے وہ مصلحت وہ اللہ کو معلوم ہے, مگر ہوتا یہی ہے, اللہ پاک کا ایک نظام ہے. دوسری بات کے بارے میں فرمایا, یہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور یہ اکیلوتا ہونے کی وجہ سے بے انتہا محبوب تھا اور یہ بےمان ہے مشرک ہے, تو فیوچر میں یہ ماں باپ کو مشرک بنا دینے والا ہے اپنے فورس سے, اور وہ مجبور ہو کے بچے کی محبت میں وہ بھی ایمان کو چھوڑ دینے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ان ماں باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کو ختم کر دو, اور جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے اس کے بدلے میں دوسری اولاد میں دے دوں گا, یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو بتاؤ یہ اچھا ہوا کہ خراب ہوا؟ بھائی یہ تو ایمان کا جب معاملہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ جو اس میں ایک ٹکڑے کے بجائے دو ٹکڑے کرنا تھا کم بہت والی بات ہو جائے گی, مگر وہ جب تک اس کے فیچر کی بات سامنے نہیں آتی اس وقت تک تو عجیب بات تھی. تو یہ ہے کہ وہاں یہ دوسرا پہلو آ گیا, یہ روحانی پہلو آ گیا, ہمارے پہلو تھا روحانی پہلو آ گیا, وہ ایک وجہ ہے. کسی کو اولاد نہیں ملتی, اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے, اولاد ملی پھر اس کے بعد اس میں سینے پہ بیٹھ کے خنجر گھوپ گیا تو کیا کر لو گے, کیسی کیسی اولاد ہے, تو کون کیسا ہے اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے مصلحت مناسب سمجھا نہیں کہا جا سکتا ہے. اور فرمایا جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے یتیم بچوں کی دیوار ہے, اور اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اور وہ بہت نیک تھے اور اولیاء اللہ میں سے ولیوں میں سے تھے, اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ اولیاء کی اولاد جو ہوتی ہے ان کی وہ خاص نگرانی فرماتے ہیں, اور ان کے لیے محمد طلّہ صالحین صالحین کا وہ متولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی اولاد کو بچانے کے لیے ان کی نیکی کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہونے تک ان کا خزانہ محفوظ رہے. اب یہ دیوار بالکل گرنے والی ہے, بچے بالکل چھوٹے ہیں, جب دیوار گرے گی تو خزانہ باہر آ جائے گا, جب خزانہ باہر آئے گا تو بچوں کو تو ملے گا نہیں, دوسرے لوگ لے لیں گے, جب دوسرے لوگ لے لیں گے تو یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اب تو اس دیوار کو صحیح کر دو تاکہ گرنے نہ پائے, بڑے ہونے کے بعد میں کسی ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ اس کے نیچے تمہارے باپ نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے, اب بتاؤ وہ بچوں سے مزدوری لینا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بھی لینا تھا, میں یہ وجہ تھی اس کے پیچھے. تو زندگی کے اندر یہ تکوینی جو نظام ہوتا ہے بیماریوں میں تندرستیوں میں نوکری ملنے میں نہیں ملنے میں کاروبار چلنے میں نہیں چلنے میں خوشی میں غم میں اولاد میں اسٹیٹس میں لیگل انلیگل جو بھی ہوتا ہے وہ اپنوں میں پرایوں میں دوستوں میں دشمنوں میں دشمنوں کے مسلط ہونے میں دشمنوں کی طرف سے ظلم و تعدی میں ظلم و زیادتی فلا فلا دنیا بھر کے جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں سے ایک کام بھی اللہ کا حکمت کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمارے ایمان کو کامل کرے اور حق تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وقر علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلين بها قابليها وأتمها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وقع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعيننا في الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبطن والجنون والجذاب وسيء الأسقام وطلع الدين ومن الهم والحزن والبطل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى من نفس الله تشبع من دعاء الله يستجاب لها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.